أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات, عزیز طلبہ و طالبات, نوجوانوں, دوستو, عزیزوں اور پیارے بچوں, سورہ مومن کے آخری حصے پر اس وقت ہم لوگ ہیں. کل توحید کے بعض دلائل کا مطالعہ ہوا تھا, جس میں دن اور رات کا باری باری آنا, زمین کو جائے قرار بنانا, آسمان کو چھت کی حیثیت سے بنانا, پھر انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے اور منزلیں, کہ وہ بچہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے, اور ہر عمر کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے رہتا ہے. ان ساری باتوں کا ذکر آیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ توحید کے دلائل ہیں, جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ متکبرین ہیں, ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. پھر جہنم کا ایک چھوٹا سا منظر آیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون آیا کہ آپ صبر کریں, اللہ کا وعدہ برحق ہے, آپ غالب رہیں گے, آپ کا کلام غالب ہوگا, اور یہ منکرین حق, یہ مجادلہ کرنے والے, یہ متکبرین کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا کی سنت بتائی. آج کی آیتوں میں یہی بات آئی ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے اس سے پہلے بہت سے انبیاء بھیجے, سب کے بارے میں ہماری یہی سنت رہی ہے, سب کی مخالفتیں ہوئی, سب کا مذاق اڑایا گیا, سب نے ایک ہی تعلیم پیش کی ہے, اور جاہلیت ہمیشہ سے ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے, اور توحید کی دعوت اور تحریک کے لے کر آگے بڑھنے والے انبیاء, سب کا مزاج ایک رہا ہے, یہ سنت ہماری رہی ہے. اور ہم نے انبیاء کے بعض قصے آپ کو سنائے ہیں اور بعض قصے آپ کو نہیں سنائے ہیں, لیکن جو بھی رسول دنیا میں آئے وہ معجزہ اپنے طور سے لانے پر قادر نہیں رہے. لوگ پوچھتے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ نے کائنات کے دلائل بتائے کہ یہ ہے اللہ کے رسول کا پیغام. اللہ کے رسول جو پیغام دے رہے ہیں توحید کی دعوت, اس پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے, تم آخر کوئی عذاب دیکھتے, کوئی معجزہ دیکھتے اور حصی معجزہ دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی معجزہ اپنے طور سے نہیں لے آئے, ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, ان کی بس کی بات نہیں تھی. جو کچھ بھی وہ معجزہ لے آئے ہمارے اذن سے تھا, ہماری اجازت سے تھا, ہم نے اسے بھیجا. اور جب ہم نے معجزہ بھیجا تو اس قوم کا فیصلہ ختم ہو گیا. یا تو معجزہ دیکھ کر وہ قوم ایمان لے آئے, اور معجزہ دیکھ کر وہ قوم انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس قوم پر برس جاتا ہے. پیدا جا امر اللہ خدیا بالحق, اللہ تعالیٰ حق کے مطابق فیصلہ کر دیتا. قریش کو کہا گیا کہ تم جلدی کیوں مچاتے ہو, تم کسی معجزے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے, سب سے بڑا معجزہ تو یہ کائنات کے دلائل ہیں جو بکھرے پڑے ہیں. ان معجزوں کو چھوڑ کر تم کوئی حصی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر حصی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ معجزہ جب آ جائے گا تو اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا. مانو تو ٹھیک, نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا قضیہ ختم کر دے گا, قصہ چکا دے گا. وَقَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور غلط خار لوگ اس وقت خسارے میں پڑیں گے جو لوگ آیتوں کا انکار کریں گے, معجزوں کا انکار کریں گے. پھر اللہ نے کہا کہ تم کو آیتیں چاہیے, معجزہ چاہیے, نشانیاں چاہیے, تو دیکھو اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون. کائنات کے دلائل آ گئے, آفاق و انفس کے دلائل اللہ نے پیش کیے, اب ایک اور دلیل آ رہی ہے کہ انعام کو دیکھو تمہارے لیے جو چوپائے, بالخصوص نومیڈس کے لیے, جو عرب کے بدو تھے, جو صحرا نشین تھے, صحراؤں کی جو زندگی بسر کرتے تھے, ان کے لیے یہ ساری ضروریات کا ذکر اللہ نے کیا. آج کے زمانے میں بھی یہ ریلیونٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں مشینز ایجاد ہو گئے اور ایروپلین اور ہیلی کاپٹرز اور یہ اور وہ ساری چیزیں انوینٹ ہو گئی تو یہ ریلیونٹ ہو گئی. نہیں, آج بھی ریلیونٹ ہے, لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ ریلیونٹ تھی آیتیں. اللہ نے کہا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا, وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے, جانور پیدا کیے, اور ان جانوروں پر تم سوار ہوتے ہو, اور بعض جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو. جانوروں کی جو منفیت ہے, جانوروں کا جو فائدہ ہے وہ بہت بے پناہ فائدہ ہے. اس زمانے میں بھی اور آج بھی جانوروں کے جو فائدے, میں نے پرسوں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ لوگ جو اس کا دودھ پیتے ہیں, اس کا گوشت کھاتے ہیں, اس کا اون استعمال کرتے ہیں, اس کا چمڑا استعمال کرتے ہیں, اس کی ہڈیوں کا فائدہ ہوتا ہے, اس کے سینگ سے فائدہ ہوتا ہے, معیشت کے لیے وہ کام آتا ہے, قوت کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ طویل فہرست بنا سکتے ہیں. یا اللہ نے کہا کہ تمہارے صحراؤں میں, ریگستانوں میں ایک لکھ دخ جو صحرا ہوتے ہیں, ان میں سفر کرنے کے لیے تم کون سا چیز استعمال کرتے ہو؟ یہی تو ہماری دیے ہوئے سواری. سواری میں کیا تمہارے لیے توحید کی نشانی نہیں ہے کہ انعام کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ تم شیر پر سواری نہیں کر سکتے, تم چیتے پر سواری نہیں کر سکتے, لیکن اونٹ کو سواری کے قابل بنایا, گھوڑے کو سواری کے قابل بنایا, خچر کو سواری کے قابل بنایا, کس نے بنایا؟ کس نے ان کو تمہارے لیے رام کر رکھا ہے؟ کس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ یہ ہماری قدرت ہے, یہ ہم نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے. آج بھی آپ نیپال کی پہاڑیوں میں چلے جائیں یا سوڈان وغیرہ میں, عرب کے دیگر ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, جہاں ترقیات نہیں ہے, تو وہاں آپ کو یہ مختلف قسم کی کاریں, یہ ٹرانسپورٹ کی جو فیسلٹیز ہیں, یہ سعودی وغیرہ میں آپ کو نظر آئیں گی, دبئی اور جدہ وغیرہ میں. لیکن جو غریب ممالک ہیں وہاں آج بھی سفر کا ذریعہ خچر ہے اور گدھا ہے. بیچ شہر میں آپ گدھے کو دیکھ سکتے ہیں, سوڈان میں, خرطوم میں, کہ لوگ جو ہے گدھے پر سواری کر رہے ہیں. نیپال کی پہاڑیوں میں آج بھی خچروں اور گدھوں ہی پر سفر ہوتا ہے. وہاں بسز کا آپ کو وافر مقدار میں انتظام نہیں ملے گا, روڈز تو ہیں لیکن بہت کم ٹریفک ملے گی. جو کچھ بھی لوگ سفر کرتے ہیں گھوڑوں سے, خچروں سے, تو آج بھی پہاڑوں میں, ریگستانوں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں, دور دراز علاقوں میں سامان لے جانا ہو اور سفر کرنا ہو تو جانوروں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آج بھی نہیں ہے, موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ بوجھ ڈھونے کے لیے آج بھی دور جدید میں جو ٹمبر وغیرہ کٹ کرتے ہیں جنگلز میں, وہاں مشینریز نہیں لے جایا جاتے بلکہ ہاتھوں سے کاٹا جاتا ہے اور ہاتھیوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ہاتھی اس کو ڈھکیلتے اپنا سر زخم کر لیتے ہیں, اپنی پیشانی زخم کر لیتے ہیں, لیکن اپنی پیشانی سے ڈھکیل کر اسے پہاڑی کے نیچے تک لاتے ہیں اور لا کر جو نہر بہتی ہے کسی نہر میں ڈھکیل دیتے ہیں. پھر وہ نہر سے وہ لکڑی کا جو بڑا تنا ہوتا ہے وہ تیرتا ہوا آتا ہے اور ٹمبر یارڈ میں اسے نکال لیا جاتا ہے. اللہ کی یہ بے پناہ قدرت ہے جانوروں کے اندر کہ ان سے تم سواری کا کام لیتے ہو اور ان کو تمہارے لیے اس نے مسخر کر رکھا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور اس میں سے بہت سے جانوروں کے گوشت بھی تم کھاتے ہو, بڑے لذیذ گوشت. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور اس میں اور بہت سے فائدے ہیں, جیسے میں نے یہ بتایا کہ سفر ہی کے فائدے نہیں بلکہ اون کا, گوشت کا, چمڑے کا, بہت سے فائدے ہیں. ان تمام فائدوں کے علاوہ میں نے ٹمبر یارڈ کا ذکر کیا اور مختلف جہاں وہ کہتے ہیں کہ برف باری ہوتی ہے ان سب علاقوں میں آج بھی یہی سواری انتظام ہوتے ہیں, جانوروں ہی سے سواری کی جاتی ہے. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ, اور ان مقامات تک پہنچتے میں یہ جانور تمہاری مدد کرتے ہیں جو تمہارے دل کے اندر حاجت ہوتی ہے, جو تمہارے مقاصد کی جگہ ہوتی ہے, وہاں تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوتی, تو جانوروں ہی کے ذریعے سے تم وہاں پہنچا کرتے ہو. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور کشتیاں اس نے تمہارے لیے بنائی اور اس پر تم سوار ہوتے ہو, تمہیں لوڈ لے کر تمہارے لوڈڈ کشتیاں تمہارے لیے چلتی ہیں. یہ سب کس کا کارنامہ ہے؟ یہ سب کس کے معجزے ہیں؟ کیا یہ معجزے نہیں؟ کیا یہ آیات نہیں؟ کیا یہ نشانیاں نہیں؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ اللہ کی بے شمار نشانیاں. یہی نشانیاں نہیں ہیں جو جانوروں کا ذکر آیا, دوسری جو آیت ہے فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, صرف جانور نہیں اور بہت سی نشانیاں تمہارے لیے. اس نے تمہارے لیے جو ہے بائکس پیدا کر دیے, اس نے تمہارے لیے کار پیدا کر دیے, اس نے تمہارے لیے ٹرینز پیدا کر دیے, اس نے تمہارے لیے وہ عجیب و غریب پرندہ بنایا جس میں 400-500 لوگ اس کے پیٹ میں بیٹھ جائیں تو سر سے اڑ جاتا ہے وہ پرندہ. ایروپلین میں آپ بیٹھے تو آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے, دنگ رہ جاتی ہے, اور کتنی تیز رفتاری کے ساتھ 14-15 ہزار فٹ کی بلندی پر وہ طیارہ اڑتا ہے. یہ سب آیات اللہ تعالیٰ کی آیتیں. کس نے ہواؤں کو مسخر کیا؟ کس نے بھاپ کو مسخر کیا؟ کس نے پیٹرول, گیسز اور فیول کا انتظام کیا؟ اور انسان زمین کی تہ بتہ کھولتا چلا جاتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے خزانے نکلتے ہیں اور آدمی ان سب چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ, کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے؟ کن کن نشانیوں کو تم جھٹلاتے چلے جاؤ گے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا توحید کی ایک اور دلیل, اللہ تعالیٰ نے بتایا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, ٹھیک ہے، یہ جانور پر تم نے نگاہ نہیں کیا، دن پر رات پر نگاہ نہیں کیا، تم نے اپنے آپ پر نگاہ نہیں کیا، تمہاری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن کیا تم ان بستیوں پر سفر نہیں کرتے جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، جو توحید کی دعوت کا انکار کیا، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، رسولوں کا جنہوں نے مذاق اڑایا، رسولوں پر جنہوں نے ہاتھ ڈالا، اللہ نے ان قوموں کو جو پکڑا، جس طرح سے بری طرح سے دبوچا، ان کے میدان، ان کے بستیوں سے، ان کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، کیا اس میں بھی تمہارے لیے توحید کی دلیل نہیں ہے؟ یہ توحید کی صورتوں میں توحید کا بیان مختلف زاویوں سے آیا ہے، اور یہ آخری زاویہ ہے جس میں اس صورت کے اندر آیا ہے کہ کیا تم ان بستیوں کا سفر نہیں کرتے، کیا تم ان بستیوں سے گزرتے نہیں ہو، کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنْدُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، وہ ایسے لوگ تھے کہ معمولی قسم کے لوگ نہیں تھے، جنگلی اور گوار قسم کے اور اجڑ قسم کے لوگ تھے، جن کو ہم نے تباہ کیا، جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا وہ بڑی قوت رکھنے والے تھے، وہ بڑے آثار رکھنے والے تھے، بڑے بڑے مانومنٹس اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، اور دنیا میں ان کا چار آلنگ میں ڈنکا بجتا تھا، دنیا میں ان کا توتی بولتا تھا، اور سیولائزیشن میں انہوں نے زبردست ترقیاں کی تھی، ان سب کو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ سیولائزیشنل ڈیولپمنٹس انہوں نے کیے، کچھ بھی کام نہیں آیا جب ہم نے ان کو پکڑا، توحید سے وہ روگردانی کیے، توحید کا انہوں نے انکار کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کا سائنس، ان کا ڈیولپمنٹ، ان کے آرٹ، ان کے فنون، ان کے سارے تعمیرات کچھ بھی کام نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بالمقابل کوئی مدافعت کے لیے ساری چیزیں نہیں آ سکے، اللہ نے ان کو اٹھا کر پچھاڑ دیا اور ختم کر دیا، کیا ہوا ان کا؟ ان کا حال یہ تھا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب ان کے پاس رسول آئے تو اپنا جو چھوٹا موٹا سا علم تھا، جو ظاہری علم تھا، جسے انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، کہیں سے پڑھ لیا، کہیں سے سمجھ لیا، اس علم کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے، یہ نادانوں کا حال ہوتا ہے کہ تھوڑے سے علم پر وہ قناعت جب کرتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، جب علم بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو آدمی کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، اور علم جتنا بڑھتا ہے اتنا اپنی جاہلیت کا احساس ہوتا ہے، آدمی جتنا جاہل ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، دو چار بات سن لے، پڑھ لے، کہیں سے جان لے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن آدمی جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی جاہلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں ابھی بہت کچھ جاننا ہے، مجھے میرا ادراک کی رسائی نہیں ہے، میرے فہم کی کمی ہے، نقص ہے، تو آدمی جتنا پڑھتا جانتا چلا جاتا ہے اسے اپنی کمزوری معلوم ہوتی ہے، قرآن نے کہا ان کمبختوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا، اپنے چھوٹے سے علوم پر وہ نازاں تھے، وہ پھول گئے، اور پھولنے کا نتیجہ پھٹ جانا ہے، کوئی چیز جب پھول جاتی ہے اپنی حیثیت سے زیادہ تو وہ پھٹ جاتی ہے، غبارہ کو لے لیجئے، اسے پھونکنے کا، اسے بلو کرنے کا ایک لیمٹ ہے، جب وہ پھول جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے غبارہ، اس طرح یہ قومیں پھولی اپنے علم پر تو پھٹ گئی، آج کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو جدید سائنٹیفک انوینشنز ہیں اور جو انہوں نے انتظامات کر رکھے ہیں ان کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا چھوٹا سا، حقیر سا، ضعیف سا، کمزور سا علم خدا کے مقابلے میں ان کو کچھ کام نہیں آ سکے گا، تو کہا کہ بالبینات فارحوا بما عندهم من العلم، جو تھوڑا سا علم تھا اس پر یہ نازاں تھے، فرحاں تھے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اللہ تعالیٰ نے گھیر لیا ان کو عذاب سے، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس مذاق کے اندر وہ پھنس گئے، تو تم ان بستیوں کو چلو پھرو، دیکھو اور کھنڈرات کو دیکھ کر تم سبق حاصل کرو کہ اس کائنات کے اندر ایک خدا کی ہستی موجود ہے، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، جب عذاب ہمارا آیا تو لجاجت کرنے لگے، منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے، قالوا آمنا بالله وحده، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جن لوگوں پر عذاب آیا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ خدا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، موت کے وقت، ڈوبنے کے وقت، جان کنی کے عالم کے وقت آدمی اگر توبہ کرے تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نہیں، یہ موت کے ڈر سے ہے، یہ عذاب کے ڈر سے انہوں نے توبہ کیا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اس توبے کو ان کے منہ پر دے مارا گیا، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے کہا آخری وقت میں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، فلم یکن ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس عذاب کے دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا، ان کا توبہ کرنا کسی بھی درجے میں ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ قاعدہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ جب تک غیب میں ہے معاملہ تب تک ایمان لانے معتبر ہے، اور جب معاملہ کھل جائے، ظاہر ہو جائے، تب ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور جب یہ پردے ہٹ جاتے ہیں، غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، آدمی کے آنکھوں کے سامنے جو پردے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، موت کا فرشتہ آ دھمکنے کے بعد، عذاب کا فرشتہ آنے کے بعد یہ پردے جب ہٹ جاتے ہیں تو سارا منظر نظر آتا ہے، اور اس وقت ایمان بالغیب نہیں ایمان بالشہادہ ہے، اور اللہ کو ایمان بالشہادہ مطلوب نہیں ہے، ایمان بالغیب مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کو کائنات میں دیکھ کر پہچان لیا جائے یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ جب عذاب کا کوڑا برسا تو قوموں نے ایمان قبول کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن وخسر ہنالک الکافرون، کافروں کے لیے خسارے کے علاوہ اور کسی چیز میں فائدہ نہیں ہوا، اور وہ خسارے میں پڑے ایسے وقت جب ان پر ہمارا عذاب آ دھمکا۔ اس پر سورہ مومن اختتام ہوئی، اور اپنے گویا کہ حسن اختتام سے ہم نے سورہ مومن کو ختم کیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس سال کی یہ پانچویں سورت ہے، اور سورہ نمبر 41 ہے، اس کا مطالعہ شروع ہوگا۔ یہ سورت کی شروعات بھی حامیم سے ہے، یہ دوسری سورت ہے، گزشتہ سورت حامیم ہے، یہ سورت حامیم ہے، اور اس سے آگے اور پانچ سورتیں حامیم ہیں، اور حامیم کے بارے میں نے بتایا جسے حوامیم کہا جاتا ہے، جس کا جمع، جس کا پلورل حوامیم ہے، ان سب کے درمیان مشترک مضمون ہے، اور توحید کا مضمون غالب ہے، اور قوموں کے درمیان جو تصادم ہے اس میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، قرآن کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ پیغام اس میں بہت ہی واشگاف انداز سے پیش کیا گیا۔ بڑی بشارت کی صورت نہیں، اللہ کے رسول بہت پڑھتے تھے ان صورتوں کو۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی صورتیں حامیم کی ہیں اس میں کائنات کے سائنٹیفک راز بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بات سائنٹسٹ کا کہنا، جو مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ حوامیم کے مطالعے سے ہم کو کائنات کے بعض راز جو سائنٹیفک ہیں وہ راز منکشف ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتیں ہیں، اور اس میں جامع طور پر اسلام کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ یہ حامیم جو سجدہ صورت ہے، یہ صورت دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک حامیم ایک السجدہ، دونوں کا مرکب ہے، یعنی اس کی شروعات حامیم سے ہے، اور اس میں آگے بیچ میں ایک جگہ سجدے کی آیت آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس سورت کا نام حامیم سجدہ ہے۔ یہ سورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے متوسط دور میں نازل ہوئی، یعنی مطلب ہے کہ 5-6 سن نبوت کے زمانے میں، بیچوں بیچ میں آپ کو نبوت کا کام کیے ہوئے ابھی گویا کہ 5-6 سال گزرے تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کے پس منظر میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیل رہی تھی، اور مکے کے سرکردہ لوگ، بڑے بڑے لوگ، باعسوخ لوگ، عمائدین شہر متاثر ہوتے جا رہے تھے، تو کفار کے سرداروں کو پریشانی ہوئی کہ اگر عمائدین شہر متاثر ہوتے چلے جائیں تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب معاشرے کے بڑے بڑے لوگ تھے، سرکردہ لوگ تھے، عمائدین تھے، تو کفار و مشرکین کو پریشانی ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کفار کا بھی ایک گروپ چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا، اس میں کفار کا ایک لیڈر تھا جو بڑا بزرگ آدمی تھا، ابو سفیان کا سسر تھا، اس کا نام ہے عتبہ بن ابی ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ جسے ابو الولید بھی کہتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو آج محمد اکیلے ہیں، میں ان سے جا کر بات کرتا ہوں، یہ ایک عجیب راگ انہوں نے چھیڑ رکھی ہے، ایک نئی دعوت انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اس کے نتیجے میں بڑی پریشانی مکے کے اندر ہو گئی ہے، تفرقہ ہو گیا ہے، میں جا کر اس شخص سے بات کرتا ہوں۔ عتبہ گیا اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹے دیکھو تم ہمارے درمیان جو ہے ہم تم کو جانتے ہیں، تم قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے چچا کو، تمہارے دادا کو، تمہارے باپ کو، سب کو ہم جانتے ہیں، تم بڑے اچھے آدمی رہے ہو، لیکن کیا ماجرا ہے کہ تم نے اچانک ایک نئی دعوت چھیڑ دی، تم نے ایسی دعوت شروع کر دی جس کے نتیجے میں ہمارے باپ دادا بے خوف ثابت ہو گئے، ہمارے وہ بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سب جو ہے بیکار ثابت ہو گئے، بے وقار ثابت ہو گئے، تم نے یہ کون سی دعوت شروع کر دی، اور تمہاری دعوت کے نتیجے میں مکے کے گھر گھر کے اندر تفرقہ برپا ہو چکا ہے، میاں بیوی سے جدا ہے اور بیٹا باپ کے اندر جدائی ہو گئی ہے، یہ تم نے تفرقہ برپا کر دیا ہے، تمہارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، دیکھو اگر تمہارے یہ دعوت پہنچانے کے نتیجے میں تم یہ چاہتے ہو کہ تم بہت مالدار بن جاؤ، مال جمع کرنا چاہتے ہو، تو بیٹے میں اور سارے عرب کے لوگ ہم مل کر تم کو اتنا مال دیں گے کہ عرب کے تم مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے۔ بیٹے اگر تم کو اس دعوت کے نتیجے میں یہ شوق ہے کہ تم اپنی سرداری کرنا چاہتے ہو، اپنی بڑائی کرنا چاہتے ہو، تو کہو ہم تم کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، تمہارے سر پر پر تاج رکھیں گے، تاج پوشی کریں گے، ہم تم کو جو ہے اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اگر اس کے نتیجے میں تم عرب کے خوبصورت ترین لڑکی چاہتے ہو تو ہم ڈھنڈورا پٹوا کر تلاش کر کے تم کو عرب کی خوبصورت ترین اور حسین ترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ تم اس لیے کرتے ہو کہ تم پر کسی کا جادو چل چکا ہے، بھوت اور پریت کا اثر ہو چکا ہے، جن تم پر اثر انداز ہو چکا ہے، تو بیٹے کہو ہم اچھے بہترین اطباء کو تلاش کریں گے، بہترین حکیموں کو تلاش کریں گے عرب سے، اور لا کر اس کے ذریعے سے ہم تمہارے بھوت کو بھگائیں گے، تمہارے جن کو بھگائیں گے، تمہارا علاج کریں گے۔ کہتا رہا اتبا، اور اللہ کے رسول زمین پر ہاتھ ٹیک کر بیٹھے رہے اور آرام سے سنتے رہے۔ پوچھا کہ چچا آپ نے بات ختم کر دی، آپ نے اپنی گفتگو ختم کر دی؟ تو اتبا نے کہا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنا جواب دیتا ہوں، سنیے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھی، اس کے بعد سورہ حم میم سجدہ کی پہلی آیتوں کی آپ نے تلاوت کی۔ یہ جو پہلا رکوع ہے، پہلا دیر تقریباً دیر رکوع تھا، آپ نے قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کی۔ جیسے جیسے یہ آیتوں کی تلاوت ہوئی، عتبہ بن ربیعہ کا چہرہ بدلتا چلا گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا بغیر کسی جواب کے۔ بعد روایتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آگے پہنچ کر سجدے کی جو آیت آتی ہے تو آپ نے سجدہ کیا تو اس نے بھی سجدہ کر دیا بے خودی کے عالم میں، یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آگے ایک آیت آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہا کہ اے رسول ان کو ڈرا دیجئے کہ ایک ایسی کڑک اور ایک ایسا سائقہ تم پر آنے والا ہے، ایک ایسا عذاب آئے گا جو عاد اور ثمود پر آیا تھا، اس طرح کے عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں جو تم پر ٹوٹ پڑے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی تو عتبہ آپ کے دہن مبارک پر، آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ بھتیجے تم زبان بند کرو، تم اپنی گفتگو بند کرو، یہ سب نہ کہو۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ محمد جو بات کہتے ہیں ان کی زبان میں تاثیر ہے، وہ بات پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے ان کے زبان پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیتوں کی تلاوت کی، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اٹھ کر جب گیا تو کفار کا جو گروپ تھا، وہ گروپ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ عتبہ ابو الولید تم تو دوسرا چہرہ لے کر گئے تھے، اب جب تم آ رہے ہو تو لگتا ہے کہ تم اس سے متاثر ہو گئے، محمد کے جال میں تم بھی پھنس گئے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ انہوں نے جو کچھ کلام مجھے سنایا ہے نہ وہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، وہ اللہ کا کلام مجھے لگتا ہے اور واقعی دل نشین کلام ہے جو انہوں نے مجھے سنایا ہے۔ محمد یقیناً غالب آ کر رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یقیناً وہ شخص غالب آ کر رہے گا، میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم محمد کی مخالفت نہ کرو، اگر تم مخالفت کرو گے تو محمد کے گردن کا خون کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے گی، تم چپ چاپ رہو، اگر وہ آگے بڑھے اور لوگوں نے ان کا معاملہ ختم کر دیا تو تم خوش ہو جاؤ، تمہارا کام ہو گیا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تمہارے خاندان کا ایک فرد غالب آ گیا، گویا کہ تم دنیا پر غالب آ گئے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری، تم جو چاہو کرو، عتبہ نے کہہ دیا۔ تو یہ سورہ حم میم سجدہ کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ یہ اتنا دل نشین کلام ہے، اتنی پیاری باتیں اس سورت کے آغاز میں ہیں کہ کٹر سے کٹر کافر کا دل بھی موم ہوتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور وہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ خدائی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، اور یہ کلام غالب ہونے والا کلام ہے، مغلوب ہونے والا کلام نہیں ہے، اس نے خود محسوس کر لیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں محسوس کرتے اس کا وزن، اس کا پریشر، اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ ہم محسوس نہیں کرتے، ورنہ کٹر کافر بھی اس زمانے کا محسوس کرتا تھا کہ یہ خدائی کلام اور یہ غالب ہونے والا کلام ہے۔ اس سورت کی شروعات ہوتی ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پانچ چھ باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا پیش کردہ، ان کی پیش کردہ کتاب نہیں ہے، ان کی آتھرائز، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آتھر نہیں، وہ اس کے مصنف نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، من الرحمن الرحیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے کتاب نازل کی، تم کو اندھیرے میں ٹامک ٹوئی مارنے کے لیے نہیں چھوڑا، تم کو دنیا میں انسان بنا کر بھیج دیا لیکن اس کی مرضیات سے واقف نہیں کرایا، یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا، یہ اس کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے تم کو قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا مظہر ہے، اور یہ اس کی بے پایا رحمتوں اور مہربانیوں میں سے ایک عظیم مہربانی ہے کہ ہم کو زندگی کے لیے چراغ عطا کیا، ورنہ ہم اندھیرے میں زندگی بسر کرتے ہیں. کہا دوسری بات یہ ہے کہ من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم نے اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت تم کو یہ کتاب نازل کی ہے، ورنہ چاہتا تو تم کو اندھیرے میں ٹامٹے مارنے کے لیے چھوڑ دیتا. وہ تم پر عذاب بھیجنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ تم پر اپنی رحمت نازل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. نمبر 3، کتاب فصلت، یہ وہ کتاب ہے جو اپنی بات کھول کھول کر بیان کرتی ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، تعلیمات بھی ہیں، سائنس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، فقہ بھی ہے، ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور ہر بات یہاں کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. ایمبیگیوٹی اس کے اندر کہیں نہیں ہے، اس کے اندر کہیں ابہام نہیں ہے، کہیں اس کے اندر پس و پیش نہیں ہے. ان کی ساری باتیں واضح ہیں اور کھلی کھلی باتیں ہیں. اس کتاب کی یہ تیسری خصوصیت ہے کہ یہ کتاب ہر پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں جس طرح سے ہمارے درمیان بار بار کہا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بار بار یہ بات ٹھونسی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایسی مضبوط کتاب، ایسی وزن دار کتاب ہے کہ اسے ہر عام ہی نہیں سمجھ سکتا. یہ غلط بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے. یہ بات بالکل آیا ہے روز روشن کی طرح کہ قرآن مجید سب سے آسان کتاب ہے سمجھنے کے لیے. بعض لوگوں نے کہا کہ سمجھنے کے لیے نہیں، حفظ کرنے کے لیے. حفظ کرنے کے لیے بھی آسان کتاب ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے لذکر، نصیحت کے لیے. جتنے مفسرین کا آپ ترجمہ اٹھا کر دیں گے، لذکر کا مطلب ترجمہ لکھا ہوا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ایک دو بزرگوں نے لکھا ہے حفظ کرنے کے لیے، لیکن وہ مستند نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ یہ کتاب نصیحت کے لیے آسان ترین کتاب ہے اور ہر آدمی کے پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کے پڑھنے کی کتاب نہیں تو غلط بات ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی محنتیں ہیں، تفاسیر ہیں، ترجمے ہیں. ان کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے دان تلمس طے کریں گے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی زندگی کا راستہ دریافت کر سکتا ہے. کتاب فصلت، یہ تیسری صفت ہے کتاب کی کہ یہ کتاب اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے. چوتھی بات یہ کہ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی میں نازل کرتا ہے. اس پر میں نے گزشتہ سورت کی سٹارٹنگ میں المومن کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ عربی میں نازل کرنے کے اس کے فوائد کیا ہیں. اس کا میں نے وہاں بتایا تھا کہ صوتی اس کا اعجاز ہے، اس کا جو ساؤنڈ آرٹ ہے اس کے متعلق میں نے بتایا تھا. آج جو میں عرض کروں کہ قرآن عربیہ کا مطلب بالخصوص عرب کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی اور زبان میں قرآن مجید نازل ہوتا تو وہ لوگ کہتے کہ صاحب یہ کتاب تو ہمارے لیے اجنبی ہے، گریک زبان میں کتاب نازل ہو گئی، یونانی زبان میں یہ کتاب نازل ہو گئی، لوگ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے مخاطب اول کی زبان میں کتاب کو نازل کیا. یہ چوتھی صفت ہے. لقوم یعلمون، اور یہ کتاب اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ سمجھیں. اسے صرف رٹنے کے لیے نہیں، اسے صرف واضح و بیان کے لیے نہیں. لقوم یعلمون، جو لوگ سمجھنا چاہتے ہوں، جو لوگ اپنی زندگی کو اثرن و نئی بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی. لقوم یعلمون، اس کے بشیرا و نذیرا. یہ کتاب کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی شاندار گویا کہ انشا پردازی کا نمونہ نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے. یہ بشیرا و نذیرا، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو اس سے وابستہ ہوں گے ان کی قسمتیں چمکیں گی، جو اس سے دور ہوں گے ان وہ اپنی قسمتوں کو اجاڑ لیں گے. بشیرا و نذیرا، یہ کتاب بشارت بھی دیتی ہے، ڈراتی بھی ہے. اس کتاب کے مطابق زندگی بناؤ تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. اپنی زندگی میں، اس دنیا میں، گھر کے اندر، جائیداد کے اندر، مال و دولت کے اندر، کمانے میں، بچوں کے درمیان، سب میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. اور اس کتاب سے روگردانی اختیار کرو تو ہر جگہ زندگی کے اندر تکلیف، ہر جگہ بے کلی، بے قراری، کسی پل آدمی کو چین نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہی ہے. تو یہ کتاب بشارت ہے اور نذیر ہے. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اور بہت سے لوگ ہیں جو اسے اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اور وہ سننا نہیں چاہتے، سن کر دینا نہیں چاہتے. کفار کا ایک جواب آیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں سنائے، آپ سناتے تھے، اور اس کی یہ 5-6 صفات کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ کتاب اپنی بات کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، یہ کتاب عربی میں ہے، یہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے، اور یہ کتاب بشیر و نذیر ہے، جب یہ باتیں عرض کرتے تھے تو بعض لوگ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے. آج بھی ہمارے درمیان جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو جس آدمی کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو میں دلائل لاتا ہے، جس آدمی کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کہتا ہے بھائی آپ سے کون منہ لگے گا، اللہ آپ کو نیک توفیق دے، آپ کے عقل کے مطابق ہم بات نہیں کر سکتے، اس طرح کے دو چار جملے ٹھونک کر آدمی نکل جاتا ہے. یہی طریقہ ہے جب دلائل نہیں ہوتے تو آدمی لاچار اور مجبور ہو کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو یہاں نقل کی گئی ہیں. وہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعوننا الیہ، کہتے تھے کہ تم جس قرآن کی طرف دعوت دیتے ہو اس کے خلاف ہمارے دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل بند ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دل کے اندر اترتی نہیں، تمہاری بات ہم کو تو سمجھ میں آتی نہیں، حالانکہ سمجھ میں آتی تھی، متاثر ہوتے تھے، دل پگھلتا بھی تھا، لیکن اپنی صاف باقی رکھنے کے لیے کہتے تھے کہ صاحب تم جو کچھ بات کرتے ہو وہ لنترانی ہمارے ذہن میں اترتی نہیں، ہمارے قلوب اس سے بند ہیں. وفی آذاننا وقرا، ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، اب ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے کان اس سے بند ہیں. ومن بیننا وبینی کا حجاب، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے جو حائل ہے، ایک اوٹ ہے جو ہم نے کھڑی کر لی ہے، ایک دیوار ہے، ہم مل نہیں سکتے، ہمارے درمیان دیوار حائل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کہیں ملاقات کا موقع نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان بہت دور کی دوری ہے. فعمل اننا عاملون، تم اپنا طریقے پر عمل کرو، ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں. یہ گویا کہ ان کا جواب تھا کمبختوں کا، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک اوٹ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. اللہ کے رسول نے اس کا کیا جواب دیا؟ بڑی پیاری پیارا جواب ہے. کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین. آپ نے کہا میں کوئی بہت بڑا جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو جو ہے با فوق الفطری ہستی نہیں کہتا کہ تم نے دل بند کر لیے میں دل کا آپریشن کر کے اپنے کلام کو تمہارے اندر ڈال دوں، تم نے کان بند کر لیے میں ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں کہ تمہارے کانوں کے پردے کو چیر کر اس کے اندر سے میں اپنا کلام نازل کر دوں، تم نے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دیوار کھڑی کر لی ہے، میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہوں کہ دیوار کو ڈھا کر میں اپنا کلام تمہارے دلوں کے اندر پیش کر دوں، میرے بس کی یہ بات نہیں ہے. قل انما انا بشر، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میں تو ایک معمولی قسم کا انسان ہوں، بس ایک کلام لایا ہوں، سننا چاہو تو سنو، نہیں سننا چاہو تو نہیں سنو، میرے اس معاملے میں اور کوئی اس سے زیادہ میری قدرت نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر بس ایک بات وہی کی جاتی ہے، ایک کلمہ ہے جو میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا ایک ہی خدا ہے، الہ واحد. فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف تم رجوع کرو، رخ کرو، تمہارا اورینٹیشن اس کی طرف ہو. واستغفروا، اور اپنی غلطیوں کی معافی اس سے چاہو. وویل للمشرکین، لیکن مشرکین کے لیے تباہی ہے، وہ ماننا نہیں چاہتے، وہ بات کو سننا نہیں چاہتے. وہ کون مشرکین ہیں؟ جو نہ خدا کا حق پہچانتے ہیں نہ بندوں کا حق پہچانتے ہیں. خدا کا حق پہچان کر توحید کے راستے پر بھی نہیں آتے، اور بندوں کا حق پہچان کر الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور بندوں کا حق پہچان کر بندوں پر جو خیرات کرنا چاہیے، جو صدقہ کرنا چاہیے. زکات کا مطلب یہاں اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے، زکات کا مطلب ہے بندوں پر خرچ کرنا. نہ یہ خدا کا حق پہچانتے ہیں مشرکین، نہ بندوں کا حق پہچانتے ہیں. ابھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا نارتھ کوریا کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ صاحب وہاں قحط سالی ہے، اور وہاں یو این او کی طرف سے جو ان کو پیکج بھیجے جاتے تھے کھانے کے پیکٹس وغیرہ، اس کے اندر بہت زبردست کمی آ گئی. افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی امریکہ نے، تباہ و برباد کر دیا، نیز تو نابود کر دیا، تتر بتر کیا، اور بہت زبردست تباہی اس نے مچائی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، ہم اس کا سرن و تعمیر کریں گے، ہے نا. جب مارنے کا وقت آیا تو اپنی ساری داداگیری کو اس نے بتایا، اور وہ دنیا کا گنڈا ہونا اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. لیکن اس کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کی بات آئی کہ اثر پھر افغانستان کی تعمیر کی جائے، تو مجھے اس وقت فگر یاد نہیں، کئی بلین ڈالر کا اسٹیمیشن بنایا گیا کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے، پھر ان کی جو ہے حکومت کی بعض چیزیں بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے، پل بنانے کے لیے، ایئرپورٹس بنانے کے لیے، اور تھوڑی سی ملٹری کو پھر سے مستحکم کرنے کے لیے، یہ اور یہ سب ملا کر انہوں نے اسٹیمیشن لگایا، اور کئی بلین ڈالر لگے. اس میں امریکہ بہادر نے صرف 6% اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا، صرف 6%، 6% سے زیادہ اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. مارنے کے لیے سارے ہتھیار اس کے، ساری فوج اس کی، ساری داداگیری اس کی. جب دینے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے سعودی عرب تم دے دو، فلاں ایران تم دے دو، تم دے دو، پاکستان سے دلوا دیا، سب لوگوں سے دلوا دیا، اور اپنا حصہ کتنا رکھا؟ 6% رکھا. یہ مشرکین کی خاصیت ہے یہ، کہ نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتے نہ وہ بندوں کا حق پہچانتے ہیں. الذین لا یؤتون الزکات، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتے، وہ دینے دلانے کا کام نہیں کرتے، کرتے ہیں تو بھی اس سے کچھ فائدہ نکالنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ وہ بے فائدہ کوئی کام نہیں کرتے. وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ کافر وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، آخرت کو انہوں نے بھلاوے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے ان کی یہ ساری حرکتیں ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، اس کے برعکس جو مومنین ہوں گے جو عمل صالح کا رویہ اختیار کریں گے ان کے لیے کبھی نہ ٹوٹنے والا لگاتار اجر کا سلسلہ ہوگا، اور اس اجر کے اندر کبھی منقطع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بے پایا اجر دے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کی آیتیں نازل کی، اور توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے سنائے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. پوچھو ان کافروں سے، قل ائنکم لتکفرون بالذی، ان سے پوچھو کہ کیا تم واقعی سچی بات یہ ہے کہ سچ مچ تم کیا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، کیا سچ مچ تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ بالذی خلق الارض فی یومین، جس نے اس زمین کو دو دن کے اندر بنایا. اب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے ضمیروں سے، قرآن کا یہ انداز بڑا پیارا ہوتا ہے کہ کہیں ڈانٹ کر بھی گفتگو کرتا ہے، کبھی دبے پاؤں آہستہ سے ان کے دلوں کے اندر اتر کر دلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے، اور ان کو جہاں اٹھاتا ہے غفلت کے پردوں کو چاک کر کے کہ پوچھتا ہے ان کے ضمیروں سے قرآن مجید، سچ مچ بتاؤ تم کیا تم واقعی انکار کرتے ہیں خدا تعالیٰ کا جس نے زمین کو دو دن کے اندر بنائے. خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، اور اس بنانے میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک اور اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس پورے کنسٹرکشن میں، اس پورے یونیورس کے فارمیشن میں اور اس کریشن میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، لیکن تم ہو کہ اس کے ساتھ انداز ٹھہراتے ہو، اس کے ساتھ اور خدا کو ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ تمہاری ذات جو رب العالمین ہے، زبردست ہستی ہے، اس کائنات کی عظیم ہستی ہے. ذالک رب العالمین. اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کو دو دن میں بنائے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے کر رہا ہوں تفصیل سے. اس کے وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اللہ تعالی نے اس میں زمین پر پہاڑ گاڑ دیے، لنگر انداز کر دیے. اور پہاڑ کو گاڑنے کے جو فوائد ہیں اس پر میں نے گزشتہ سال بھی، پیوستہ سال بھی، ہر سال میں گفتگو کرتا آ رہا ہوں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑ دیے، اس لیے کہ بیلنس کرنے کے لیے، ورنہ جب زمین گھومتی ہے تو سینٹریپیٹل فورس کے نتیجے میں یہ زمین لڑک جائے، یہ زمین باہر نکل جائے اپنے آربٹ سے، اس کا امکان تھا. تو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میخوں کی طرح زمین کو گاڑ دیا. وَمِن فَوْقِهَا، اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری برکتیں رکھ دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر اندازے کے مطابق مختلف قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور یہ قوتیں جو انرجیز ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنے انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے اندر پیٹرول کو رکھا، معدنیات کو رکھا، میٹلز کو رکھا، مختلف سارے ایلیمنٹس کو انسان جو استعمال کرتا ہے آج اور آئندہ جو استعمال کرے گا، ان ساری چیزوں کو زمین کے اندر رکھا. پھر ہوا کا لیئر بنایا اور اس کے اندر انسان کی ساری ضرورتیں کا انتظام کیا، بارش کا انتظام کر دیا. وقدر فیہا اقواتہا، اس کے اندر جتنے قوتوں کی ضرورت تھی، جتنے فورسز کی ضرورت تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمائش اور ایک نپے تلے انداز کے اندر رکھ دیا. اور اس کے سامان اللہ تعالیٰ نے سامان خوراک رکھا. فی اربعتی ایام، چار دنوں کے اندر یہ کام ہوا. زمین کو دو دن میں بنایا، اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا، اس کے اندر بہت سی قوتوں کو رکھا، اور سب کی ضرورتوں کا خوراک اس نے رکھ دیا، سب کی ضرورتوں کے کھانے پینے کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اس میں لاکھوں کروڑوں، جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا 2 ملین اسپیشیز ہیں. 2 ملین اسپیشیز کا مطلب ہو گیا کہ لگ بھگ 20 لاکھ مخلوق اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. 20 لاکھ مخلوق کے لیے ہر مخلوق کی غذا الگ ہے، ہر مخلوق کی ضرورت الگ ہے، اور جو مخلوق جہاں پیدا ہوتی ہے اس کے آس پاس ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ غذا رکھ دیے. کسی کے لیے ایسا نہیں ہے پیدا ہو تو وہ انڈیا میں اور اس کی غذا امریکہ میں موجود ہو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے نہیں بنایا. اور جب کسی جانور کو بنایا تو اس کی غذا کی ضروریات کے لحاظ سے اس کے جسم کو اور مادے کو بنایا. مثلا ایک شیر کو بنایا جو جانوروں کو کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانت بھی رکھے، اس کا نظام ہاضمہ بھی ویسے ہی بنایا. اور بکری اور ہرن کو بنایا جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، تو اس کے حساب سے ان کا دانت بھی بنایا، اس کا نظام ہاضمہ بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اتنے اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سامان خوراک رکھا. فی اربعۃ ایام، چار دنوں کے اندر یہ کام ہوا. سواء للسائلین، سوال للسائلین کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والے کا سوال پورا ہوا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک اور جگہ بھی یہ بات آئی ہے کہ انسانوں کی اور جانوروں کی فطرت نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ان سارے تقاضوں کو اللہ تعالی نے پورا کر دیا. کوئی چیز اللہ تعالی نے باقی نہیں رکھی. انسان اور جانور جتنی چیزوں کو اللہ ان کی فطرت نے ڈیمانڈ کیا ہے ان ساری فطرت کے ڈیمانڈس کو اللہ تعالی نے رکھ دیا اور پورا کر دیا. یہ چار دن میں ہو گیا. دو دن میں اللہ تعالی نے زمین کو بنایا, پھر چار دن کا ذکر آیا. ان سب چیزوں کے بارے میں آگے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو چار دنوں کے اندر اللہ تعالی نے زمین کے اندر کی قوتوں کو سجایا, زمین کو جو ہے جینے کے قابل بنایا, زمین کے اندر معدنیات کو رکھا, خوراک کا انتظام کیا, پانی کا انتظام کیا, ان ساری چیزوں کا انتظام کیا. اس میں چار دن لگ گئے. ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ تعالی نے آسمان کی طرف متوجہ کی. وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دخان یعنی دھواں کی شکل میں تھا, غبارے کی شکل میں تھا, غبار گرد و غبار جسے کہتے ہیں, صحابیہ جسے کہتے ہیں, کوہر کی شکل میں, یہ نیبولا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نیبولا, تو اس طرح کی شکل میں آسمان تھا اور ہم نے اس کی طرف توجہ کی. وقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها, ہم نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ تم دونوں, تو دونوں نے کہا ہم اطاعت گزار ہو کر تمہاری طرف آتے ہیں. اللہ نے آسمان کو بھی اور زمین کو بھی کہا, بنانے کے بعد اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ تم دونوں آ جاؤ, اور جب حکم دیا تو دونوں نے کہا قال اتا آتینا طائعین, ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر دونوں آ گئے. اس کے بعد فقضاہن سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جو بنایا تو اس میں سات آسمان بنائے, فی یومین, پھر دو دن لگے. آسمان بنانے کے دو دن کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دو دن میں بنائے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَهَا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے ذمے جو کام ہے وہ کام لکھ دیا. ہر آسمان کا جو فنکشن ہے, ہر آسمان کا جو کام ہے, جو اس کی ڈیوٹی ہے, جو اس کے فورسز ہو سکتے ہیں, جو انرجیز ہو سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تناسب کے ساتھ بنایا اور ان کا کام دے دیا. یہ جو سبع سماوات, سات آسمان, انشاءاللہ اس پر آگے بھی گفتگو ہوگی. گزشتہ سال بھی سات آسمان پر گفتگو ہوئی ہے. سات آسمان کی مختلف توجیہات ہیں. سات آسمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سات گویا کے بڑے بڑے جو گیلیکسیز کے ڈویژنس ہی وہ ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو لیئرز ہیں ہوا کے وہ سات لیئرز ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر اسپیس ونڈوز ہیں وہ سات ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے, پھر ویب گیار کے اندر بھی سات ہی لکیریں پائی جاتی ہیں, سات لائنز پائے جاتے ہیں. یہ سات کا مختلف مفہوم لیا ہے, لیکن موریس بکالے نے بہت اچھا مفہوم لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریسرچ کرنے کے بعد کہ عربی میں قرآن میں یہ 24 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے سات, اور سات لفظ ظاہر کرتا ہے انیومریبل کوانٹیٹی کو, وسیع مقدار کو ظاہر کرتا ہے. ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ ٹو مین این انڈیفائنڈ آئیڈیا آف پلورالٹی, ٹو مین این انڈیفائنڈ آئیڈیا آف پلورالٹی. اور ان کا یہ ریسرچ ہے کہ گریک کی زبان میں بھی, جو یونانیوں کی جو زبان تھی, اس زبان میں بھی سات کا مفہوم ہے بلا بہت بڑی تعداد کے لیے ظاہر ہوتا ہے. جیسے ہماری زبان میں 10 مرتبہ میں نے کہا, 70 مرتبہ بولوں گے, ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, ہر زبان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. تو عربی زبان میں سات کا مفہوم اور یونانی زبان میں بھی سات کا مفہوم ایک لامحدود تعداد کے لیے, ان گنت تعداد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, موریس بکالے نے بتایا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقضاہن سبع سماوات, لامحدود اور ان گنت تعداد میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا. اس کے ڈیٹیلز اب آئیں گے انشاءاللہ میں رکھوں گا. یہ سب بنانے کے لیے دو دن لگے, فی یومین, اللہ تعالیٰ نے دو دن میں بنایا. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور ہر آسمان کا قانون وضع خطا کیا اور ہر آسمان کو اس کا قانون دیا, اس کا کام دے دیا. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا, اور آسمان دنیا کو جو ہماری زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے, اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر دیا اور چراغوں سے, خمخموں سے, لائٹ سے اور تاروں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سجا دیا, حسین بنا دیا. سورہ سات میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے. وحفظہ, اور یہ جو تارے اور یہ ستارے اور یہ جو شہاب ثاقب ہیں, یہ حفاظت کا کام کرتے ہیں, شیطان مردود کو آنے سے روکتے ہیں, مار بھگاتے ہیں. یہ گویا کہ میزائل سے جس کے ذریعے سے شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے. وہ پروردگار جو زبردست ہستی ہے, زبردست قدرت والا ہے اور علیم ہے, جو جانتا ہے, علم کی بنیاد پر اور اپنی قدرت کی بنیاد پر اس نے اپنی کائنات کی تخلیق کی, بڑے ہی منصوبہ بند انداز سے اس نے تخلیق کی. انشاءاللہ اس کے مزید جو اسپیکٹس ہیں, جو سائنسی نقطۂ نظر ہیں, میں انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا. آج تو میں نے سرسری طور پر تشریح بتا دی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو دو دن میں بنایا, پھر اس کے اندر خزانے اور قوتوں کو رکھا, چار دن لگ گئے. پھر اللہ تعالی نے آسمان کو بنایا, دو دن لگ گئے, اس کا مطلب ہو گیا آٹھ دن. لیکن آٹھ دن میں نہیں ہے, قرآن مجید نے کہا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اللہ تعالی نے چھ دنوں میں بنایا ہے. یہ چھ دن کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. تو یہ سب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے دنیا کو تمہارے لیے بچھا دیا اور تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کے قابل بنا دیا. کیا اب بھی تمہارا دل کہتا ہے کہ اس کائنات میں ایک کے علاوہ اور کوئی خدا ہو سکتے ہیں؟ قرآن پوچھتا ہے کہ قل انکم لتکفرون بالذی, کیا تم سچ مچ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ سوچے اس کائنات کی خلقت پر. انشاءاللہ کل کائنات کی خلقت کے مختلف اجزاء پر بھی گفتگو ہوگی, اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون اور پیغام بھی ہے, مختلف قوموں کا بھی ذکر ہے, اور جہنم میں جو مختلف چیزیں گواہی دیں گی ہمارے خلاف, ہماری جلد, ہمارے زبان کے حصے, ہماری آنکھ, ہمارے پیر جو گواہی دیں گے, اس پر بھی ہو سکا تو انشاءاللہ کچھ سائنسی تشریح رکھوں گا. انہی کچھ باتوں پر آج میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا, ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من امرنا رشدا. الہ العالمین, پروردگار, جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں جو احکام آئے ہیں, جو اچھی باتیں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو مضامین جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہیں ان سب سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے آگے عاجزی کرنے والا ہمیں بنا, توحید کا علم بردار ہمیں بنا, توحید پر چلنے والا بنا. اور اے پروردگار, ہمیں مرتے دم تک شرک کے ہر شائبے سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار, توحید کی جو کا پیغام اس کائنات کے ہر جز میں موجود ہے, اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علم کو کشادہ فرما, ہمیں وسیع علم عطا فرما, ہمیں علم نافع عطا فرما. اور اے پروردگار, ایسا علم عطا فرما جو توحید پر مبنی ہو, جو وحی پر مبنی ہو. ان سارے علوم سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس کتاب کی بشارتوں کو ہمارے لیے صادق فرما. اس کتاب کے انذار سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار, کائنات میں جو بکھرے نشانیاں ہیں ان کا خوب مطالعہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما, کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہم میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی نیکیوں کو قبول فرما, ان کے گناہوں کو, ان کی غلطیوں کو معاف فرما. اے پروردگار, ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما, ہم میں جو لوگ کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما, ہم میں جو لوگ مجبور اور پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے یہاں جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں, پروردگار ان کے لیے لڑکوں کا انتظام فرما. ہمارے لڑکوں کو سیدھے سادھے شادی کی توفیق عطا فرما, بغیر جہیز کے سادھی شادی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. ان کی خودداری اور ان کی عزت نفس کو باقی رکھ, اور اے پروردگار انہیں شریعت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما, ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.